يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل وضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
تفسير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایمان لانے والوں کو منع کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا کیوں بعدہم اولیاء بعد آپس میں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور تم میں سے جس نے بھی ان کو ولی بنا لیا ان میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لیا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو پھر وہ انہی میں سے ہے گویا کہ پھر اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا گویا کہ وہ یا تو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتے ان لوگوں کی جو کہ زیادتی کرتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہیں آپ دیکھیں کہ عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا ان کو اپنا ولی نہ بنانا تو اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے عرب میں اسلام اور کفر جو تھا اس میں آپس میں جنگ ہو رہی تھی یہ کشمکش تھی اور حالات کیا تھے کہ اسلام جو تھا وہ پھیل رہا تھا لوگوں کی مخالفتیں جو تھیں وہ بڑھ رہی تھیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو موقع پرست تھے، جن کے ڈبل فیس تھے، کہ ایمان لاتے تھے تاکہ مسلمانوں سے بھی فائدہ ان کو مل سکے، اور کافروں کے پاس جاتے تھے تو انکار کر دیتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر وہ، یعنی ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اسلام جیتے گا کہ نہیں جیتے گا، اسلام کی جو طاقت ہے یہ اپنا لوہا منوا سکے گی دنیا سے کہ نہیں. تو یہ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور عام لوگ بھی کچھ جو بدو تھے جو ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا، اور وہ مسلمانوں کو جو تھے وہ نقصان پہنچاتے تھے. دوسری بات جو ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا ہر چیز کا انحصار جو ہے وہ اس کے ایمان پر ہوتا ہے، کہ وہ کیا کھائے، وہ کیا پیے، وہ کیا لیے دیے رہے، وہ کس سے ملے، وہ کس سے نہ ملے. جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ تصور ہے نا کہ آپ ایمان تو لے آئے ہیں تو لیکن جو چاہے مرضی کریں، لیکن اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا تو پھر کیا ہے کہ اس کو اپنی پوری زندگی کو چینج کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ بعض چیزیں مذہب اور دین دونوں میں فرق ہے. مذہب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ عیسائی ہیں، وہ ہفتے کے سنڈے کو جاتے ہیں چرچ، اس کے بعد وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، حالانکہ عیسائیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، انجیل میں یہ تعلیمات ان کو نہیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے دین کو مذہب بنا لیا کہ بس چرچ جانا ہے ایک دن، باقی جو چاہے وہ مرضی کریں. اسی طرح ہندوازم میں بھی، مطلب ان کا مذہب کیا ہے کہ وہ پوجا پاٹھ کرنے کے بعد وہ ان کی عملی زندگی کچھ بھی ہو، ان کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اسے وہ اتنا بحث نہیں کرتا. لیکن دین اسلام جو ہے وہ ٹوٹل لائف کو، پوری زندگی کو چینج کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. کہ جب آپ ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آپ ایمان لے آئے ہیں آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کی تھنکنگ بھی، آپ کا بیہیویئر بھی، آپ کے ایکشنز بھی، یعنی آپ کا سوچنا، بولنا، عمل، اب سب کچھ اللہ کے مطابق ہوگا. آپ کا ڈریس اپ ہونا، آپ کا کھانا پینا، حتیٰ کہ آپ کی فرینڈ شپ بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہماری فرینڈ شپ کوئی بھی ہو، ہمارے کوئی بھی دوست ہو، اور پھر اسپیشلی جو لوگ یہاں رہتے ہیں باہر کے ممالک میں، تو وہاں پہ کیا ہے کہ ساتھ اسکولوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں، آفیسز میں، یعنی جاب میں بھی ڈفرینٹ ریلیشن ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اسکولوں میں بھی. تو اللہ رب العزت جو ہے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ یہود و نصارہ کو اپنا رفیق بنائیں، ان سے دوستی کریں، یعنی ان سے ہمدردی رکھی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی معاملہ آپ کے پاس آ جائے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، حسنِ سلوک کیا جا سکتا ہے، اور یہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ، اور اس میں یہ غیر مسلم ہیں اور وہ زخمی ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس کا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ پاس سے گزر جائیں، اسلام کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کو ہاسپٹل پہنچاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، 911 کو کال کرو، مطلب ان کے ساتھ حسنِ سلوک کی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جان جو جا رہی ہے تو آپ اس کی مدد کریں. لیکن یعنی پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ عدل کرنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، جو واقعہ تھا کہ ایک منافق آ گیا تھا اور ایک یہودی، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے عدل کرنا ہے نا. تو عدل بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، حسن سلوک بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ ہیلو ہائے، یعنی ملتے جلتے جیسے انسان ملتا ہے جب ساتھ رہتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کو ولی نہیں بنانا، گہری دوستی نہیں ان کو کرنی، ان کے ساتھ کرنی، وہ ہمارے فرینڈ نہیں ہو سکتے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لیا تو کیا ہے کہ گویا کہ تم بھی پھر وہی ہو. اور کیوں کہا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ؟ اس کی آگے وجہ بھی بتائی کہ بعدہم اولیاء بعد. حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو کتنا بھی اچھا سمجھو، تمہارے ساتھ وہ کتنی بھی محبت کی پینگیں بڑھائیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپس کے اندر وہ ایک ہیں، آپس میں وہ مضبوط ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، اور امت مسلمہ خود ملت واحدہ ہے، تو وہ خود اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. تو آپس میں مسلمانوں میں دوستیاں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ دوستیاں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بھی ہیں تو ان کی کوئی اس میں ریزن ہوتی ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، یا پھر کوئی اس کا جو بھی تعلقات ہیں اس سے وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں نے اگر اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے دوستی کی تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا دین اور ایمان خطرے میں چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے ہی ہٹا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے بلیف جو ہیں اس کو وہ کمزور کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ جب دوستی ہوگی تو ان کے دسترخوان پر شراب بھی ہے تو سور بھی ہے اور جیسے بت ہیں یا اور غلط چیزیں ہیں، تو جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اثرات آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر پڑیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جو شخص شراب پی رہا ہے، آپ پاس ہیں تو آپ پیتے نہیں، اس کو پتا ہے کہ آپ نے پیتے، وہ کہتے ہیں لیکن چکھ لینے میں کیا حرج ہے، بس صرف چکھ لو، ٹیسٹ کر لو، پینے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو ایک دن انسان ٹیسٹ کرتا ہے اور دوسرے دن جو ہے پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے نا. اور اگر ایک جو ہے اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، برقع اڑا ہوا ہے، جلباب لیا ہوا ہے اور وہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو بہت اس وقت اٹس ٹو ہاٹ، یہ بہت مشکل ہے، اور یہ تم کس مشکل میں پھنسے ہو، یہ کیسا دین ہے نا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ وہ ایسے جملے ایسی باتیں کہ آپ ویک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ ہلا نہیں سکتی. اور اگر آپ کہیں کہ ہم اسٹرانگ ہیں، ہم پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، پھر بھی آپ کی یہ ریزننگ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں ان کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جتنا بھی کفر ہے وہ سب ایک ہے. اور اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو یقیناً کیا ہے کہ اللہ پھر ظالم قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست بنایا، تم ان کے ساتھ ملے جلے، تو پھر کیا ہے کہ تم نے گویا کہ جو ہے وہ اسلام کی بجائے کفر کو پسند کیا. تو جب تم نے اسلام کی بجائے کفر کو پسند کیا تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ہدایت پر ہو کہ نہیں، تم جو ہے وہ ظالموں کی قوم میں شامل ہوتے ہو جیسے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں. تو گویا کہ زندگی کے پورے طور طریقے اللہ کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک تو ریزن یہ بتائی نا کہ بعدہم اولیاء بعد، اب آگے ریزن دیکھیں کہ کیوں دوست نہیں بنانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطر الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھتے ہو کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، میم مرادات، اور اس سے مراد ہے کنٹراڈکشن، منافقت، کہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے. کیوں؟ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ یسارعون فیہم، کہ اسی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں فائدہ دیکھا وہیں کی لپک پڑتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. کچھ لوگ زمانہ ساز ہوتے ہیں، موقع شناس ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر اسلام والے بن کر فائدہ ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں والا نام یا اسکارف یا داڑھی یا اس طرح ہے نا، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ اس سے ہٹ کر جو ہے فائدہ ہوگا تو وہ ساری چیزیں اتار کے پھینک دیتے ہیں نا. اور ویسے بھی یعنی عام طور پہ یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ کس لیے ہیں، نفاق کے لیے ہیں، پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں نفاق کے لیے ہیں. ان کی اگلی جو بیماری ہے ان کے اندر کیا ہے کہ یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی اور دور نہ آ جائے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں پھنس نہ جائیں. تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ موقع شناس ہیں، یہ مطلب پرست ہیں، اور یہ جب بھی ملتے ہیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں زمانے میں کوئی انقلاب آئے، کوئی ایسا حادثہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو جائے، مثلا قحط ہی پڑ جائے. تو یہودیوں کے پاس تو بڑی دولت تھی، تو پھر ہم مارے جائیں گے، وہ تو ساہوکار ہیں یہودی ہے نا، تو ان سے تو ہمیں قرض مل سکتا ہے. منافق کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں سے قرض مل جاتا ہے، مسلمانوں سے کہاں ملے گا، تو اگر ہم نے ان سے میل جول ہٹا دیا یہودیوں سے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مطلب ہے نا کہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی دائرہ نہ آ جائے، ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، یعنی اب پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے یا کہ پھر کافروں کو ملتا ہے، یا پھر یہودیوں کو ملتا ہے نا, تو یہودیوں میں سے بھی منافق تھے, اہل کتاب میں سے بھی تھے اور عام بھی تھے. تو یہاں پہ دائرہ سے مراد کیا ہے کہ غلبہ کس کو آئے گا, کون غالب ہوگا. تو جو غالب ہوگا اسی سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے, گویا کہ کیا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کہاں پہ ہے. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے آئے فتح, تمہیں فتح دے دے. او امر من عندہ, یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے, یعنی یا تو فتح ہو جائے یا پھر فتح سے کم تر کوئی چیز ہے نا, جسے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آخر کار فیصلہ جو ہے وہ اسلام کے حق میں ہوگا. کیا مطلب ہے اسے کہ بس قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح, یعنی فیصلہ کن وکٹری جو ہے, فتح جو ہے اللہ تعالیٰ کس کو دے دے, مسلمانوں کو دے دے. او امرن, یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, من عندہ اللہ کی طرف سے, یعنی یا پھر اللہ کی طرف سے فتح سے کم تر کوئی چیز جس سے یقین ہو جائے لوگوں کو کہ ہاں فتح مسلمانوں کو ہی ملے گی, جیسے ایک امید کی کوئی کرن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جسے مسلمانوں کے حق میں فتح کا جو ہے وہ فیصلہ نظر آنے لگے. تو اب یہ سارا یہود و نصارہ کے دل کا چور اور یہ منافقین کے دل کا چور جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فتح دے دی, جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اسلام کو غلبہ ملے گا, پھر کیا ہوگا, فَيُسْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو یہ لوگ جو ہیں ہو جائیں گے اپنے دلوں میں شرمندہ جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے. یعنی تو یہ کافر جو انہوں نے اپنے نفاق دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس پر بہت شرمندہ ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے منافقین جو ہے ان کا پورا دل کا چور جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ اہل کتاب جو ہیں ان کی حالات جو ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ان سے دوستی نہیں کرنی, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب پرست ہیں اور یہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح اسلام جو ہے اس کو نقصان ہوگا, تب اسلام جو ہے وہ ہارے گا. تو اگر اسلام جو ہے ان کو یہ تسلی ہو جائے نا کہ اسلام جو ہے اس کو فتح ملے گی, ان کو تو یہ تسلی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایمان دلوں میں نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ اسلام کو فتح ملے گی, اور اس وقت جو ہے یہ ان کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا جو ہے وہ نقصان کا سودا کیا ہے, اور اس وقت یہ شرمندہ ہوں گے. تو یہ آیت 51 اور 52 جو ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ یعنی اہل کتاب سے ہمیں دوستی نہیں کرنی, یا جو بھی دین سے ہٹ کر ہے جس کا دین اسلام نہیں ہے ان سے ہمیں جو فرینڈ شپ ہے وہ نہیں کرنی. اور دوسری بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے اسلام میں قرآن کی ان آیات میں کہ ہمیں جو ہے ہماری لائف میں کنٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے, ہمیں دین اسلام پر اس لیے نہیں عمل کرنا چاہیے کہ فائدہ ہوگا تو عمل کریں گے, اگر نقصان ہے تو پھر عمل نہیں کریں گے, مشکلات ہیں تو عمل نہیں کریں گے, سہولتیں ہیں تو ہم عمل کریں گے. کیونکہ وہ بھی سہولتیں آسانیاں دیکھ کر عمل کرتے تھے اور مشکلات دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ ہم عمل نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام ان کو ایک زندہ حقیقت بن کر ابھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک زندہ جب حقیقت بن جائے گا تو پھر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے دلوں میں کفر کیوں رکھا, ہم نے دلوں میں نفاق کیوں رکھا, ہم نے ظلم کیوں کیا, ہم نے اسلام قبول کیوں نہ کیا. اس وقت یہ بہت شرمندہ ہوں گے, وہ وقت گزر چکا ہوگا. کیوں, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اس وقت وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے. اقسمو بھی قسم ہے اور جہدہ مضبوط ہے نا, انتہائی کوشش. تو قسم کھانا اللہ کی, جہدہ مضبوط پکی, ایمانہم, ایمان جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, یا میم نون یومن, یہ بھی جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا ہے مطلب اس کا کہ وہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ کیا ہے کہ انہم لمعکم, کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں جو ایمان لائے ہوئے تھے, منافق ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ایمان لائے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اسی طرح اہل کتاب میں سے بھی, یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے, صبح کے وقت کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں, شام کے وقت جب کافروں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم نے ایمان نہیں لائے نا, مسلمانوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, مسلمانوں کی محفلوں سے نکلتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہاں پر ان کی پوری منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ وقت جب دیکھیں گے, جب مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے کہ اسلام کو فتح مل چکی ہے اور خود تو انہوں نے صحیح عمل نہیں کیا ہوگا, لیکن اس وقت احساس کریں گے اور ایمان والوں سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی عام لائف میں تو وہ ایسے ہی کہتے تھے نا کہ ہم جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں, لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ سب ضائع ہو گئے, آخر کار یہ نادم بن کر رہے, آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو گئے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کی طرف سے ان منافقین کے حال پر جو ہے وہ اس وقت اظہار تعجب کر رہے ہیں جب راز فاش ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ آپس میں ایمان والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے, جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آج پھر انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, تو اب پھر اسلام کے دائرے کے اندر جو ہے وہ قدم رکھنا چاہتے ہیں قسمیں کھا کھا کر. تو گویا کہ آپس میں ان کا یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کا آپس میں یہ کہنا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جو ہے جب فتح ملتی ہے تو لوگ سب شامل ہونا چاہتے ہیں جبکہ جنگ میں وہ شامل نہیں تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مجبوری تھی ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے. تو گویا کہ یہاں پہ منافقین کی ایک ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں پر ہوتے کوئی نہیں ساتھ, اور وہ جو نمازیں پڑھتے تھے اور وہ جو زکوٰۃ دیتے تھے اور جہاد میں شرکت کرتے تھے, اگر منافقت ہے دلوں میں تو ساری چیزیں ضائع ہو گئی, ہے نا. تو یہاں پر دراصل منافقین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کب تک چھپتے رہو گے, کب تک چھپاتے رہو گے, کب تک اپنے ایمان کو اثر روفی انفسہم, یعنی ایمان ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے تو گویا کہ نفاق ہے جو تم نے اپنے دلوں میں جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے. تو آیت 52 میں بھی آیت 53 میں بھی منافقین کے دلوں کا چور, ان کی جو تصویر ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی کیوں نہیں کرنی, یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام سے محبت نہیں کرتے. اگر یہ اپنے آپ کو اسلام والا کہتے بھی ہیں نا تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہاں پر یہ بات جو ہے نا حبطت اعمالہم, کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہیں گے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے, اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ ان کے اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان کب قابل قبول ہوتا ہے, عمل کب قابل قبول ہوتا ہے؟ جس میں ایمان ہو. اور ایمان کب قابل قبول ہوتا ہے؟ جب عمل صالح ہوں. تو ان کا ایمان کی بجائے نفاق تھا اور عمل عمل صالح نہیں تھا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ حبطت اعمالہم, کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, فاصبحوا خاسرین, اور یہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دکھاوے کی نیکی کرتا ہے, تو نمائش کی نیکی کرتا ہے, تو ایسی نیکی کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے, میزان میں اللہ کی عدل کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں عمل کے لیے کیا اصول ملتا ہے کہ ہم جو کچھ جس چیز پر ایمان لائیں تو اس کے مطابق عمل کریں, اور جس رب پر ایمان لائے ہیں اس سے زندگی گزارنے کا قانون بھی لے لیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں مزید ان کی جو اہل کتاب کی روش ہے, منافقین کی روش ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اگلی آیت میں خاص طور پر جو ہے وہ ان کا ارتداد کا ذکر ہے, اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے. تو یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایمان اور پھر دین سے پھر جانا؟ کیونکہ منافق کرتے ہی ایسے تھے نا, ایمان لایا اقرار کیا ساتھ ہی انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, تو فوراً ہی جلدی ہی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے ایک ایسی قوم کو, پیدا کر دیں گے ایک ایسی قوم, ایک ایسی جماعت. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم جو ہے وہ ایمان سے پھر جاتے ہو, تم ایمان کو چھوڑ دیتے ہو. اگر تم ایمان کو چھوڑ دو گے, اگر تم جو ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کا اقرار کر دو گے, تو پھر کیا ہے, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, تو اللہ جلدی ہی ایک ایسی قوم کو لائے گا, ایسے لوگوں کا گروہ پیدا کر دے گا, وہ کیا کریں گے, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کو محبوب ہوں گے, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, اور اللہ ان کو جو ہے وہ محبوب ہوگا, یعنی ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ کو وہ لوگ جو ہیں وہ محبوب ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لاتا ہے اور ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے دین اسلام چل رہا ہے یا میری وجہ سے دین اسلام کی خدمت ہوتی ہے یا مسجد چلتی ہے یا کلاسز چلتی ہیں یا کام ہوتے ہیں, ہے نا, تو لوگ ہم نہیں کرتے, ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, یا یہ کہ فائدے کے لیے دین اسلام کو قبول کیا اور نقصان نظر آیا تو اس کو چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اب دیکھیں گے اسلام کو کتنا نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ دے, وہ پھر جائے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا اور اس قوم کی صفت کیا ہوگی, اس قوم کی خوبی کیا ہوگی, کہ وہ قوم جو ہے یعنی اللہ ان کو چاہتا ہے, يُحِبُّهُمْ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان کو پسند کرتا ہے, اللہ ان کو محبوب ٹھہراتا ہے, وَيُحِبُّونَهُ, اور دوسری پھر دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے, کہ اللہ ان کو چاہے گا, اور ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَيُحِبُّونَهُ, اور لوگ اللہ سے محبت کریں گے. یوں ہی بونا زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے نا, وونون, ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی بات کی. تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ پھر لے کر آئے گا وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ پسند کرتا ہے, جو اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور اللہ کو وہ محبوب ہوں گے اور اللہ ان سے جو ہے محبت کرے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے جو ہے وہ محبت کریں گے. اور یہاں پر جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ مرتد. اس سلسلے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اکثر عرب کے قبائل نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی بھی کامیابیاں ملی تھیں اس کی وجہ تو رسول اللہ کی ذات تھی اور ان پر وہی آتی تھی, مسلمانوں کو پہلے سے حالات کی خبر ہو جاتی تھی. اب چونکہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں اب اسلام جو ہے نا اس کو غلبہ نہیں رہے گا, اب کفر کو غلبہ نصیب ہوگا, تو اس وجہ سے بعض عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور بعض نے کہا کہ اب ہم زکات نہیں ادا کریں گے, بعض نے کہا ہم کیوں اسلام کی دوسری پابندیاں اٹھائیں. اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ایک طرف آپ کی وفات کا صدمہ تھا, دوسری طرف ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی اسلام چھوڑ رہا ہے, کوئی زکات دینے سے انکار کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو نبوت کا بعض لوگوں نے دعویٰ کر دیا, ہے نا. تو اب ایسے حالات میں کیا تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا بہت ضروری تھا, حالانکہ اس وقت اسلام کے حالات اسلام بڑے سخت حالات سے گزرا تھا, اندر کے مسلمانوں کو سہارا دیا جائے اور پھر باہر اسلام جو ہے اس کو قوت پہنچائی جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا وہ اس وقت جو ہے وہ ایک پہاڑ بن کر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, اور حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا جو حکم رسول اللہ اپنی زندگی میں دے چکے تھے شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس لشکر کو روانہ کرنا ضروری تھا, لیکن باقی سارے مسلمان کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقت مت روانہ کریں کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے, ان کو تسلی دی جائے, سہارا دیا جائے. تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم رسول اللہ اپنی زندگی میں دے چکے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں کہ وہ نہ جائے, وہ ضرور جائے گا, تو اس کو آپ نے روانہ کیا تھا, حتیٰ کہ بڑے جلیل قدر صحابہ اس وقت آپ کو روک رہے تھے. دوسری طرف کیا تھا کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس میں مسیلمہ بھی تھا جو یمنی قبیلہ بنو حریفہ سے تعلق رکھتا تھا, اور مسیلمہ جو تھا اس میں یہ آیا تھا مدینہ میں, اس کے ساتھ 17 لوگ تھے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول بھی کیا, اور اس کے ساتھ ہی کبر اس کے اندر تھا، دور دور رہا، اور وہ کہتا تھا کہ اگر آپ مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں، یعنی آپ جب مر جائیں گے آپ کے بعد نبی اگر مجھے بنانے کا وعدہ کریں پھر تو میں رہوں گا، آپ کی پیروی کروں گا، ورنہ پھر میں دین اسلام جو ہے نا اس کو چھوڑ دوں گا، یا اس طرح کی باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ جو ہے وہ انصار کے ساتھ مسلمہ کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے، یعنی آپ نے ثابت بن قیش جو کہ انصار کے ایک خطیب تھے ان کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر اس سے بات کی. مسلمہ اپنی بات کو دہراتا رہا کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑتے ہیں اور اپنے بعد آپ ہمارے لیے اس بات کو طے کر جائیں، یعنی مجھے نامزد کر جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تم مجھے اس معاملے میں ایک چھڑی بھی مانگو نا، تم حکومت کی بات کرتے ہو اور نبوت کی کہ آپ کے بعد میرے بعد تمہیں ملے، اگر تم یہ ایک سٹک مجھ سے مانگو تو میں یہ بھی نہیں دینے والا، اور یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو تجھے وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. پھر آپ نے سمجھانے کا معاملہ ثابت قیس بن ثابت کے سپرد کیا اور خود واپس چلے آئے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہی وہ مسلمہ تھا جو رسول اللہ سے آپ کی زندگی میں یوں ملا اور آپ سے کہتا تھا کہ مجھے اپنے بعد نامزد کر جائیں حکومت وغیرہ جو بھی. بعد میں اس نے بھی نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہوں وہ نبی ہوں، اور مجھے بھی کاروان جو بھی کاروبار نبوت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک کیا گیا، شامل کیا گیا. پھر اس نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ زنا بھی عام ہے، جائز ہے، شراب بھی جائز ہے، اور لوگ کافی اس کی طرف جو تھے وہ ہونے لگے تھے. کیوں؟ عرب کے لوگ تو بہت پرانے عادی بھی تھے اور بعض لوگوں کی نفس کی خواہش بھی تھی. ایک اس کا دعویٰ کرنا تھا. پھر اسی طرح سے ایک اور نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسود نے، اسود انسی نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور مرتد قبیلہ تھا بنو اسد، اس کے سردار طلحہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور اسی طرح سے آپ کی وفات کے بعد کچھ قبیلے تھے جنہوں نے ارتداد کیا تھا. ارتداد کے کیا معنی ہے؟ مرتد ہو گئے. مرتد کے کیا معنی ہے؟ دین سے پلٹ گئے، دین کو رد کر دیا تاکہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں. پہلے دین قبول کیا ہوا تھا پھر دین کو چھوڑ دیا. ان قبیلوں کے نام کیا تھے؟ فزارہ، اینیا ابن حسن کی قوم. دوسرا تھا غطفان، کررہ تھا، قاف را تا اس کی قوم. تیسرے تھے بنو سلیم. چوتھے تھے بنویر، با نون و یارا بنویر، یہ لوگ تھے. اور پانچویں تھے بنو تمیم کے بعض لوگ. ان کے اندر بھی ایک عورت تھی سجاح، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. سین جیم الف اور ہا، سجاح، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور بعد میں مسلمہ نے اور سجاح نے آپس میں نکاح بھی کر لیا تھا، کیونکہ عورت نے بھی دعویٰ کیا ہوا تھا اور مسلمہ نے بھی کیا ہوا تھا، دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی تھی. تو چھٹے تھے کندہ، کاف نون دال ہا کندہ. اور ساتویں تھے بحرین میں بنو بکر بن وائل. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ دین سے ارتداد کیا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اٹھے اور انہوں نے سب سے پہلے وہ لشکر روانہ کیا، حتیٰ کہ پوری شورا جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو نہ بھیجیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو ٹوک فیصلہ کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ درندے آ کر مجھے اچک لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا جیسا کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا، اور اگر اس بستی میں اکیلا بھی رہ جاؤں تب بھی یہ لشکر ضرور بھیجوں گا. تو صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں پہلے ہی تھوڑے سے لوگ ہیں، اس میں سے اٹھ کر جب اتنے لشکر میں چلے جائیں گے تو مدینہ دارالحکومت کی حفاظت، آپ کی حفاظت سب کیا بنے گا نا. پھر آپ نے بھیجا تھا اور وہ لشکر اس کو فتح ملی تھی. پھر جو زکوٰۃ دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا، تو اس وقت بھی کیا تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ حالات اتنے سخت ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ سے انکار کیا تو اب آپ ان کے خلاف چڑھائی نہ کریں. اور اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، میری تو رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت نماز ادا کرنے کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت دے گا تو نمٹ لے گئے ہم. اس وقت تو ہم تمام یعنی عرب اور عجم کا سب کا مقابلہ کریں، اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، اور اب اس یعنی آپ نے حضرت عمر سے، یعنی سب لوگ رائے دے رہے تھے تو حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے یہ جواب دیا، عثمان کی طرف متوجہ ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے، انہوں نے بھی ان کی تائید کی، تمام مہاجرین اور انصار یک زبان ہو گئے۔ آپ نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کفر کی حالت میں تو بہت جری اور دلیر تھے عمر، جب تم کافر تھے بہت بہادر تھے، اب اسلام میں آ کر کمزوری دکھاتے ہو، یعنی ایمان لا کر اب تم کمزور ہو گئے ہو۔ پھر پوری شورا سے خطاب کیا، اللہ کی قسم میں برابر امر الہی پر قائم رہوں گا اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا جب تک یہ لوگ پوری کی پوری زکات ادا نہ کریں جو وہ رسول اللہ کو ادا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکات میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اس واقعے کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، اور یہ سورۃ توبہ کی آیت سے انہوں نے دلیل دی تھی، آپ پڑھیں گے، وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز اور زکاۃ سے انکار کرتا ہے تو وہ پھر کافر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اونٹ کو باندھنے کا قلعہ باندھنے کی رسی بھی دینے سے انکار کرے گا تو خدا کی قسم میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے حالات تھے کہ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کون سی قوم ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے، پہلے کہا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کیا کیا کہ دین اسلام کے لیے وہ پہاڑ بن گئے، دیوار بن گئے، اور انہوں نے دین اسلام جو ہے اس کو مضبوط کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انصار اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کھڑا کیا، اور ان کے سردار اور خلیفہ کون تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سارے صحابہ نے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو ایک تو اس کو آپ اس کے یہ معنی لے سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، اور دوسرا اس سے مراد ہر دور میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین کو یا جماعت یا لوگ دین اسلام کو چھوڑتے ہیں، اس کی کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے زکات کا انہوں نے کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں زمین میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ جن سے محبت کرے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے جو ہے وہ محبت کریں گے۔ تو محبت اللہ کی لینے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہمیں سورۃ آل عمران کی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اے لوگو تم ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، رسول کی پیروی کرو، یعنی میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت لینے کے لیے کیا چاہیے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا رول ماڈل جو ہے اس کو اپنائیں، تو پھر ہمیں کیا ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، کہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، تو پھر وعدہ ہے اللہ کی محبت کا۔ تو دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جماعت کی یہ صفت بنائی، تو صحابہ کے بعد ہر دور میں ایسے لوگ رہے۔ دوسری مومنین کی صفت کیا ہے کہ اذلۃن علی المومنین، کہ مومنین کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ نرم ہوں گے۔ کیا مراد ہے اسے، کہ اہل ایمان کے مقابلے میں کبھی اپنی طاقت نہیں استعمال کریں گے، مومن مومن سے کبھی نہیں لڑے گا، اس پر تلوار نہیں اٹھائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے گا، یعنی اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا مال، اس کا جسم، اس کی صلاحیتیں مسلمانوں کو دبانے میں، ستانے میں، نقصان پہنچانے میں خرچ نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عراق ایران پر حملہ کرے، ایران جو ہے وہ عراق پر حملہ کرے، یا کویت، یعنی مسلمان آپس میں لڑیں، یا پاکستان اور افغانستان کے حالات آپس میں خراب ہوں، یا مساجد میں ایک مسجد دوسری مسجد پر حملہ کرے، یا مسلمان کی ہتھیاروں سے، تلواروں سے مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہنے لگے، کبھی 150 اور کبھی اسے کبھی لال مسجد کا مسئلہ آ جائے اور کبھی کوئی اور مسئلہ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمانوں کو کہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ٹیررسٹ ہے، یعنی دوسروں کی شاباش لینے کے لیے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو اعلیٰ صفت مسلمانوں کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں ہمیشہ نرمی کرنے والے، رحم دلی کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، حلیم انسان ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، المؤمن الف معلوف، مومن دوستی کرتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے، لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اور اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے، یعنی نہ وہ کسی سے الفت کرتا ہے نہ اس سے کوئی الفت کرتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ ایک دوسرے سے الفت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں اور نرم دل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا دشمن بن جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمان بک گئے ہیں، ہے نا، کفر کے لیے بک گئے ہیں، اور ہر دور میں جو ہے کوئی، ہر دور میں عبداللہ بن ابی رہا، کردار جو ہے ہمیں ملتا ہے، افراد تبدیل ہوتے رہے، کل بھی عبداللہ بن ابی تھا، آج بھی عبداللہ بن ابی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں جو صرف بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان آپس میں نرمی کرنے والے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ دوستی کرنے کے لیے اگر کوئی جھگڑا بھی ہونا تو جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جھگڑا نہیں کرنا، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہیں کرنی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اس شخص کو جنت کے مڈل میں، وسط میں جو ہے وہ محل ملے گا، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو اذلتن علی المومنین، مومنوں کے لیے یہ نرم ہیں، مومنوں کے لیے یہ کمزور ہیں، مومنوں سے یہ لڑائی نہیں کرتے۔ اور اگلی صفت کیا ہے، عزت علی الکافرین، کفار پر یہ سخت ہوں گے۔ کفار پر سخت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص کا، اصول کی مضبوطی کا، سیرت کی طاقت اور ایمان کی جو فراست ہے، اس کی وجہ سے کافروں کے مقابلے میں پتھر کی چٹان بن جاتا ہے۔ ایسے پتھر کی چٹان بنتا ہے، ایمان اور کردار اور سیرت اور ایمان کی مضبوطی اور اپنے خلوص کی وجہ سے، کہ کبھی اس کو وہ موم کی ناک نہیں بناتے، نرم چارہ نہیں سمجھتے، اس کو ہٹا نہیں پاتے۔ کہ یہ جو مومن ہے، یہ بندہ اپنے ایمان پر مر تو سکتا ہے، کبھی کسی قیمت پر بک نہیں سکتا، کسی دباؤ میں دب نہیں سکتا، ہے نا۔ تو کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی منافق نہیں بنے گا، کبھی پیسے کی وجہ سے گرین کارڈ کے لیے، سٹیزن شپ امریکہ کی ہو، کینیڈا کی ہو یا برطانیہ کے، یعنی اس کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کی وہ مخبری کرے، ہے نا، مسلمانوں کو مروائے، پکڑوائے، ان کو جیلوں میں ڈلوائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سلطان ٹیپو جو ہے، جس کے نام سے دنیا ڈرتی تھی، کافی ڈرتے تھے نا، انگریز ڈرتے تھے، اور کیا کیا تھا جنگ پلاسی میں، ٹیپو سلطان جو ہے تو ہاں میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کی سازش سے کیا ہوا تھا کہ ٹیپو سلطان کو آمنے سامنے مقابلہ کر کے کسی نے تھوڑی مارا تھا، شہید کیا تھا، بلکہ کیا تھا کہ اس کی جب مخبری مسلمانوں نے کر دی تھی، تو پھر ان کو جب وہ ایک جگہ کہیں لیٹے ہوئے تھے، ان کو کوئی پھوڑا نکلا ہوا تھا کافی بڑا سا، اور اس وقت ان کو آ کر جو ہے نا مار دیا تھا۔ تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے کہ لوگ ڈرتے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف ہے نا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ کیسے گئے نا۔ تو ہر دور میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ ملے ہیں کہ جو اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر تیسری بات کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ کفار کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں، آپس میں نہیں سخت ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آپس میں مسلمان لڑے جھگڑیں گے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد اگلی خوبی ان کی کیا ہوتی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کفر کے راستے میں، شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں اپنے نفس کے لیے کبھی بھی جہاد نہیں کرتے۔ تو جہاد کا اعلیٰ درجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، قتال ہے، اور پھر نفس کی برائیوں سے جہاد کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ان کو چھوڑا جائے۔ اور پھر ان کی خوبی کیا ہے مسلمانوں کی، ولا یخافون لومت اللائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ، یعنی جب وہ دین پر عمل کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، کسی کی مخالفت، کسی کے تانے، کسی کا برا بھلا کہنا، کسی کے اعتراضات، کسی کا آوازیں کسنا، کسی کا مذاق اڑانا، ہے نا، ان کو جو ہے وہ اس کی کوئی وہ پرواہ نہیں کرتے. اگر پوری دنیا بھی ان کے مخالف ہو جائے تو اسلام کے طریقے پر چلنے سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات راستہ جو ہے یہ سچا راستہ ہے. اسی لیے اصل بات ہمیں پھر یہاں کیا پتا چلتی ہے، میری نظر میں وہی سر ہے سر عامر، جسے زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے، ہے نا، کہ مسلمان نہ دبتا ہے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، نہ کٹ یعنی اللہ کے راستے میں سر تو کٹوا دیتا ہے لیکن کبھی بھی جو ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر تھے تو آپ کے سر کی قیمت کتنی لگی تھی؟ 100 اونٹ، ہر ایک کے سر کی قیمت، دونوں کے الگ الگ، کہ اگر ان کو زندہ یا دوسری حالت میں بھی آپ لوگوں سے کافروں نے اعلان کیا تھا لایا جائے تو 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو اتنی یعنی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے مسلمانوں کا سر. یہ تو کفر نے قیمت لگائی تھی، آج کے دور میں بھی ایسے ہی قیمت لگتی ہے. اور کوئی چند جیسے یوسف علیہ السلام چند درہم کے عوض جو تھے وہ بیچ دیے گئے، ان کی قیمت کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. تو آج ایمان لانے والے جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آپ سوچیں کہ آپ کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، آپ کے کان بھی سنتے ہیں، آپ خبریں بھی پڑھتے ہیں، آپ اخبارات بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ آپس میں کیوں نرم دل اور محبت کرنے والے نہیں ہیں، کفر کے لیے کیوں سخت نہیں ہیں، دین کے راستے میں کوشیں ہونے کی بجائے شیطان کے راستے میں کیوں ہوتی ہیں. اور پھر ہم لوگوں کے ڈر سے، آپ بتائیں اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ پھر کیوں آپ ڈریس اپ جب ہوتے ہیں تو اسلام کے مطابق کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کیوں جب نماز تعلیمی اداروں میں اپنے میں جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں، وہاں پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے کہ آفیسز میں اور تعلیمی اداروں میں جا کر جلباب یا اسکارف پہننا یا اسلام کی جو بلیوز ہے اس کے مطابق عمل کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا کہ اسلام کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کا خوف، لوگوں کا خوف. اور سنا ہاں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا یخافون لومت لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کسی کے مذاق سے، کسی کے تانوں سے، کسی کے اعتراضات کی وہ پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں، آپ یہ بات کیوں، ہم مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کفر ننگا ہوتا ہے، عورت ننگی چل رہی ہوتی ہے، مرد نے لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ شرماتے نہیں ہیں؟ وہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو اچھا کام کرتے ہیں، پھر مسلمان کیوں شرماتے ہیں؟ وہ اب غلط کاموں میں اتنے سٹرونگ ہیں تو اچھے کاموں میں مسلمان سٹرونگ کیوں نہیں ہوتے؟ اور وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں، ایک مذاق، دو مذاق، تین مذاق. اگر آپ سٹرونگ ہیں اور اپنے ایجوکیشن میں آپ اچھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہے نا. لیکن مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ لباس اگر پورا نہیں پہنیں گے، ان کی پسند کا پہنیں گے، اسکارف جلباب اتار دیں گے اور ان کے جیسے بن جائیں گے تو وہ آپ سے پیار کریں گے؟ نہیں، پھر بھی آپ سے پیار نہیں کریں گے، ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے. تو ہمیں کیا صفات مسلمانوں کی پتہ چلی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند ہیں کیسے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں. تو اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ جو رسول کی اطاعت کرتے ہوں، نمبر ون. نمبر دو، مومنین کے لیے نرم، مومنین کے لیے حسن اخلاق رکھنے والے، پیار کرنے والے. اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے رحم دل، ہمدرد. تیسری بات کیا ہے؟ کہ کافروں کے لیے سخت. کافروں کے لیے سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت نہ کی جائے، اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد نہ کی جائے، اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کو ہسپتال کا راستہ نہ بتایا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. حسن سلوک سارا کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنی اور کفر کے مقابلے میں ہمیشہ ایمان کا ساتھ دینا ہے، سختی دکھانی ہے، بکنا نہیں ہے، منافقانہ رویہ اختیار نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد چوتھی بات کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں کوشش. اور پانچویں بات، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. جیسے عام زندگی میں لوگ کہتے ہیں نا، آئی ڈونٹ کیئر، ہے نا. تو اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کو ان کے بوٹی میں بات رچا بسا دی جاتی ہے کہ یو آر امریکن، یو آر کینیڈین، تو تمہیں کس چیز کی پرواہ ہے, یعنی اتنا زیادہ ان کو کانفیڈینٹ دیا جاتا ہے, کانفیڈینس دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کر کانفیڈینس کیا ہو سکتا ہے کہ یو آر مسلم, کہ آپ مسلمان ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ, خدائی پوری آپ کے ساتھ ہے, یہ کائنات آپ کے ساتھ ہے, بس آپ یہ دل اللہ کو دے دیں. ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا آزمائشیں گزری, گھر کو چھوڑا, قوم کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, آگ میں ڈالے گئے, کیا کیا آزمائشیں گزری, لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے کامیاب ہو کر گزرے نا. تو کیا ہوتا ہے, یا نار کونی بردوں و سلامہ, آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ کے پاس ایمان ہوگا آزمائشیں تو آئیں گی, لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم, یہ ہے اللہ کا فضل, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کیا ہے اللہ کا فضل, کہ جس کو یہ صفات مل جائیں. کیا ہے اللہ کا فضل, جس کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. کیا ہے اللہ کا فضل, جس کو اللہ سے جلباب اور سکاف پہننے کی توفیق دے دے. کیا ہے اللہ کا فضل, کہ تعلیمی اداروں میں جب آپ تعلیم حاصل کریں تو ایک مسلمان بن کر تعلیم حاصل کریں. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے کردار آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ جو ہیں پوچھیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا ریلیجن کیا ہے, ہے نا. تو یہ ہے اللہ کا فضل, ذالک فضل اللہ, یہ ہے لوگوں اللہ کا فضل. کیا مطلب ہے اس کا, اگر دنیا اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتی اور دین کو چھوڑنا چاہتی ہے, جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اور آپ کی زندگی کے بعد لوگوں نے چھوڑا اور آج بھی دنیا چھوڑنا چاہتی ہے, تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ اور قوم لائے گا. اللہ چاہے تو اپنا کام ہواؤں سے لے لیں, پہاڑوں سے لے لیں, ابابیل سے لے لیں, ترمیہم بحجارت من سجیل, ہے نا. خانہ کعبہ کی حفاظت جب انسانوں نے نہ کی تو اللہ نے پرندوں سے کروا لی. اللہ کے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے, خوش قسمتی ہے, یہ میری اور آپ کی زندگی کے بہار کے دن ہیں, بیسٹ ڈیز ہیں ہماری لائف کے, جو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اور دین اسلام کی خدمت میں گزر جائیں. تو جس گھر میں دین کا کلمہ بلند ہو, جس گھر میں لوگ اسلام کے لیے تیار رہیں ہر وقت خدمت کے لیے, وہ گھر سب سے خوش قسمت گھر ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یوتیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل جو ہے وہ عطا کرتا ہے, ہے نا. تو یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے. مثلا آپ میں سے کوئی جلباب پہن کر پہلے نہیں پہنتا تھا, پھر اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا, تعلیمی اسکول میں گیا, آپ نے کالج میں گیا, یونیورسٹی میں گیا, اس نے جلباب پہن لیا, اس نے مردہ سنت کو زندہ کر دیا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو آج ہماری یوتھ میں بھی بچی نے جو ہے وہ جلباب پہنا ہے نا پہلی دفعہ, کون ہے وہ, سمیا. ہاں تو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم سکارف لے کر جلباب پہن کر دین اسلام کو مضبوط کریں. تو یہ ہے اللہ کا فضل جس کو مل جائے. اور جو ایک دفعہ پہن لیا ہے نا, جب مریں گے جب نہلایا جائے گا پھر ہی بس وہ اترے گا. اب کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ڈر نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پریشانیاں دیکھیں, دنیا کے حالات دیکھیں, مسائل دیکھیں, باتیں سنیں, لومتا لائن کی وجہ سے پھر اس کو اتار دے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے نا, پھر نہیں اتارنا بس. اور بعض لوگ کو شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں شوہر نے اتروا دیا, بعض کہتے ہیں سسرال نے اتروا دیا, بعض کہتے ہیں امریکہ کے گرین کارڈ نے اتروا دیا, بعض کہتے ہیں جب کینیڈین بنے تو پھر اس لیے ہم نے اتار دیا. پھر کوئی پرواہ نہیں, نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. اب کوئی غم نہیں, اب کوئی ڈر نہیں, اب کوئی پرواہ نہیں. اب آپ پہاڑ بن جائیں ویسا جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے تھے. ان کے ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کا ایمان امت مسلمہ کے مجموعی ایمان پر بھاری ہے. اتنا زیادہ وہ متقی اور نیک انسان تھے. تو انہوں نے دین اسلام کو بہت سہارا دیا ہے. وہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جب آپ آخری دن تھے آپ کے, تو ان دنوں میں آپ نے جو باتیں کہی تھیں آخری زمانے میں اپنے, تو آپ نے ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے. تو آئیے آج پھر دین اسلام کو ابو بکر کی ضرورت ہے, آج پھر دین اسلام کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ضرورت ہے. ہے آپ میں سے کوئی جو یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے خدیجہ جیسی جان نثاری، خلوص اور وفاداری کا ثبوت دینا ہے. ہے کوئی آپ میں سے جو یہ فیصلہ کرے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی علم دوستی کا ثبوت دینا ہے؟ ہے آپ میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے مجھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا ثبوت دینا ہے، جنہوں نے خیمے کی چوب سے ایک یہودی کا سر کچل دیا تھا؟ کہ وہاں پہ عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ سمجھا کہ یہاں مرد کوئی نہیں ہے تو عورتوں کو نقصان پہنچائے، حملہ کرنے کے لیے آیا، اور انہوں نے خیمہ کو کی چوب کو اکھیڑ کر جب مارا تو وہیں مر گیا. تو ہے کوئی ایسا بہادر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، جن کا بھائی جب پکڑا گیا تو وہ دوسرے کپڑے پہن کر سپاہیوں والے گئی اور اپنے بھائی کو جو ہے چھڑا کر لائیں؟ ہے کوئی آپ میں سے وہ بتائیں؟ ہے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسا جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ تو 9-10 سال زندگی کے گزارے، لیکن اس کے بعد نصف صدی تک دین اسلام کے لیے، اسلام کی شمع بن کر جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کرتی رہی، لوگوں کو دین اسلام سکھاتی رہی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ نے آپ سے آ کر سیکھا دین. ہے کوئی آپ میں سے؟ تو یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل. اور آج لوگ کیوں روتے ہیں کہ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، زیور نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں؟ دنیا کے سٹیٹس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کبھی اس لیے بھی آئے کہ میں نے جلباب کیوں نہیں اب تک پہنا؟ میں کیوں نہیں اپنی زینت کو چھپاتی؟ میری نمازیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ میری فرض نمازوں کی میں حفاظت کیوں نہیں کرتی؟ ایٹ لیسٹ میں کیوں دین کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہوں؟ میں کیوں دین کے لیے ایک سرمایہ نہیں بن رہی؟ میں کیوں نہیں دین میں لیڈ کر رہی؟ کفر میں تو دنیا لیڈ کر رہی ہے نا، دین میں آپ لیڈ کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے. دنیا جو ہے نا اللہ سب کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام لائے ہیں کہ نہیں، لیکن جہاں تک دین کی بات ہے لوگوں، یہ صرف اس کو ملے گا جو اپنے دلوں کو کھولے گا، جو اپنے دامن کو پھیلائے گا، جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، جو اللہ سے مانگے گا. ہدایت نہ اللہ کی اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ صرف اس کو ملتی ہے جو خود چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور ہے اللہ وسعت والا، وسیع ذرائع کا مالک، بہت کچھ ہے اللہ کے پاس. علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اب بہت سے لوگوں کو جب یہ پتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اہل کتاب سے دوستی کی جائے، تو پھر بھی ہمارے بچے اور ہمارے شوہر یا ہم خود یہ چاہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر میری بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا یہودی ہے یا کرسچین ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کیا، اللہ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اور اگر ایک دفعہ کہا ہوتا تو یعنی وہی زندگی کے لیے پوری کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں کہا. آپ سورت آل عمران کو کھول کے دیکھ لیں، آپ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں. سورت آل عمران آیت 28، اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا کرو کہ اہل کتاب کو اپنا دوست نہ بناؤ. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بنائیں، ہرگز نہ بنائیں. پھر سورت آل عمران جو ہے اس میں ہمیں آیت 118 میں بھی یہی بات ملتی ہے. وہاں پہ بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ اسی بات کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، مسلمانوں کے سوا دوسروں کو اپنا بتانا نہ بنایا کرو، اپنا رازدار نہ بنایا کرو، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. اب آگے کیا فرمایا؟ مومنانہ صفات بتانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. انما کلمہ حشر ہے، اللہ کا حکم ثابت ہو گیا. کیا؟ ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ، اللہ تمہارے رفیق، تمہارے دوست حقیقت میں اللہ ہے، صرف اللہ. ورسولہ، اور اللہ کا رسول، اس کا رسول اور کون؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. یہ ہے دوستی کا معیار، جس کو دوست بنائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اللہ کو دوست بناؤ، اس کے رسول کو دوست بناؤ. اور کس کو بناؤ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ایمان لانے والوں کی پھر صفات کے ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یقرؤون الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں, نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب کیا؟ کھڑا کر دینا. اور نماز جب ظاہری اور باطنی اپنے فرائض, واجبات, اپنے آداب اور شرائط سب کے ساتھ ادا کی جائے اور دوسروں کو ادا کروائی جائے, اس کو قائم کیا جائے, خود پڑھا جائے, دوسروں کو پڑھوائی جائے, تو اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. تو پہلی صفت کیا ہے کہ وہ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرتے, وہ امت مسلمہ کی, پورے لوگوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں. بہن ہے تو اس کو ہوگی فکر میرے بہن بھائیوں نے نماز پڑھی کہ نہیں. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نماز پڑھ کر جو ہے وہ لیٹ جائے اور دوسرے بھائی بہن پاس سو رہے ہیں ان کو جگائے نہ. اس کو فکر ہوگی کہ امی ابو اٹھے کہ نہیں نماز کے لیے, ہے نا. اور ماں بھی, وہ ماں نہیں ہوگی کہ اپنی پڑھی تو لیٹ گئی, اس کو فکر ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ اپنی پڑھی اور تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دی اور گھر میں سارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں. نہیں, اس کے تسبیح کے دانے گرانے سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے کہ دوسروں کی نماز کے لیے ان کو اٹھائے, ان کے دروازے نوک کرے. تو جس بھی مقام پر ہے, آپ دوست ہیں, آپ نے پڑھ لی, باقیوں نے پڑھی کہ نہیں, نماز کو قائم کریں. بہن بھائیوں میں, دوستوں میں, رشتے داروں میں, ہمسایوں میں, جہاں بھی آپ ہیں. پھر ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ زکات, ہم بعض اوقات بعض لوگوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے, ان کو بڑی مشکل لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں دینا چاہتے, حساب کتاب بھی نہیں کرتے اور بڑے بوجھل دل سے دیتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں, زکات جب کسی کو دیتے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں کرتے. اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ کو مال زیادہ دے دیا. آپ کے مال میں غریب, محتاج, مسکین, مسافر, قیدی, ان کا حصہ رکھ دیا, اللہ کے دین کی خدمت کا حصہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں. آپ نہیں دیں گے تو کیا اللہ اپنے دین کو جو ہے وہ سر بلند نہیں کرے گا؟ کیا بیوہ بھوکی رہے گی؟ کیا یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا؟ نہیں, اللہ ضرور اپنا یہ کام نہیں کرائے گا. تم نہیں کرو گے, اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا. تو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال زیادہ دیا کہ ہم اپنے مال میں سے پیسے نکال کر کیا کریں, زکات ادا کریں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرے ماں نے مجھے 100 تولے سونا ڈالا. ہم خوش ہوتے ہیں کہ مجھے تو 1 لاکھ سے زیادہ کی میرے شوہر کو سلامی ملی. تو یہ 100 تولے سے زیادہ سونا اور لاکھ سے زیادہ کی سلامی, وہ جو کچھ بھی مل گیا سارا کچھ, اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو غریب لوگوں کا آپ کے مال میں حصہ ہے اس کو خوشی سے ادا کریں. اور زکات تو فرض ہے, اور اس کے علاوہ نفل جو ہے وہ ادا کرنا کیا ہے کہ انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وہم راکعون, یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. ایک تو رکوع نماز کا حصہ ہے نا, ایک تو وہ رکوع ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے ترجمے میں بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے قانون کے آگے جھکنے والے ہیں. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ دیکھا کہ دنیا عمل نہیں کری تو پھر وہ عمل نہ کریں. دنیا کرے یا نہ کرے ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک بہترین مسلمان کا ساری زندگی کردار ادا کرتے ہیں. وہم راکعون, وہ اللہ کے لیے عاجزی دکھاتے ہیں, وہ اللہ کے لیے سراپائے اطاعت بن جاتے ہیں, وہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. تو کیا اسے ہمیں ہماری زندگی میں عمل کے لیے کیا اصول ملتا ہے؟ کہ ایک تو ہے نا, ہم جب نماز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں, اپنی ناک, اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز یہ سمبل ہے اس بات کا کہ ساری زندگی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا ہے. ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا ہے. یہ ناک, یہ پیشانی, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا حکم ایک طرف اور میں کہوں کہ میں, میری میں, یعنی میں جو ہوں میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتی. نہیں, پھر ساری زندگی, بات شادی کی ہو, بات موت کی ہو, بات دوستی کی ہو, بات لباس کی ہو, بات خوراک کی ہو, بات گھر بنانے کی ہو, ہے نا, بات گھر, وہ ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ وہم راکعون, کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کن لوگوں سے دوستی کرو, ہے نا. تو یہ دوستی کے لیے ہمیں معیار بھی پتا چلا اور کن لوگوں سے دوستی کریں. پھر وہ لوگ ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے, ہے نا, سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمان لوگ بھی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, ہے نا. اور حتیٰ کہ یہ جراثیم اسلامک اسٹیٹس میں بھی پہنچ گئے, کہ دن منایا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ دوستی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دوستی کیسے کرنی ہے اور دوستی کس سے کرنی ہے. دوستی اس سے ہوگی جو اللہ سے دوستی کرے گا, ہے نا. جو اللہ سے دشمنی کرے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا, من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکے رکھا, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو آپ لوگ بتائیں کہ اللہ کے لیے پھر دوستی اور اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کون کون لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے دوستی اور اللہ والوں سے, جو اللہ کو لوگ جو پسند ہے ان سے دوستی کی جائے, کون کون لوگ یہ چاہتے ہیں؟ آپ سبھی چاہتے ہیں, ماشاءاللہ. یہ بات تو بہت اچھی ہے, لیکن آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا واقعی یہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا پھر عمل اس بات کا ثبوت دے گا, کیونکہ دعووں سے فیصلے نہیں ہوتے, عمل جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. کیسے؟ علم عمل کو آواز دیتا ہے, جواب پائے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ چل دیتا ہے. یعنی علم کیوں ہمارے پاس نہیں رہتا؟ ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتا. اور جب علم آپ حاصل کر لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو پھر علم آپ سے بے وفائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے, یہ دل اچھا نہیں ہے, اس نے مجھے سبق تو یاد کر لیا لیکن یہ میرے اوپر چلتا ہی نہیں, تو پھر وہ آپ سے رخصت ہو جاتا ہے. اور دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ سات قسم کے لوگوں کو جب اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو آپ سوچ لیجئے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں. حقت محبتی للذین, کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو گئی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور عرش کے سائے کے بارے میں کیا فرمایا, سب اتو یذلہم اللہ فی ذلت یوم لا ذل الا ذل, کہ سات قسم کے لوگوں کو جو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ ہوگا نہیں. کیسا وہ دن ہوگا؟ لا ذل الا ذل, اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے یعنی جو سات قسم کے لوگ ہیں مختلف ہیں, اور ان میں سے دو لوگ کون ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی محبت پر اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور جدا بھی ہوتے ہیں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, جمع بھی ہوئے اور پھر اس کے لیے الگ بھی ہوئے. تو آپ سوچیں کہ وہ دن کتنا نفسا نفسی کا ہوگا, وہ کتنا مشکل ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہے, کہیں جائے پناہ نہیں ہے, ہر شخص جو ہے پریشان ہے. اور اس وقت اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو کیا ہوگا؟ اللہ کے رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ ملے گی. تو اللہ کے لیے دوستی کرنا بہت ضروری ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک اپنے دوست کے دین پر ہے, بس تم دیکھو کہ کس کو اپنا دوست بناتے ہو, کہ جیسا دوست ہوگا ویسے تم بن جاؤ گے. پھر فرمایا, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنا دوست بنا لے, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو اپنا دوست بنا لیا, تو پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا اعلان کرے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو اہل ایمان کو یہ بات پتا چل جانی چاہیے کہ حزب اللہ, یہ اللہ کی جو جماعت ہے نا, یہی غالب آئے گی, اسی کو فتح ملے گی, دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوگی, یہ کامران ہوگی, اور اس کو وہاں پہ بھی اللہ جو ہے وہ کیا کریں گے, متقی اور پرہیزگار لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے, جنت میں جگہ دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ نور کے منبر پر ہوں گے. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہیں, ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے. وہ انبیاء اور شہداء تو نہیں, مگر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ان کی صفات بتائیے. آپ نے فرمایا, یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے, اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر ہماری دوستیاں، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا لین دین کن سے ہونا چاہیے؟ نیک اور متقی لوگوں سے جو ہے وہ ہونا چاہیے.